أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر ان شانئك هو الابتر. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان محترم، پروردگار علی اعلی کا شکر اور مالک مطلق کا یہ کرم کہ اس نے ہم سب کو اس قابل کیا کہ ہم ان مخصوص مجالس کی نہ صرف یہ کہ بنا ڈالیں بلکہ ایک خاص طرز عبادت کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری بھی رکھیں. اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ یہ لمحات فرصت کے نہیں ہیں، یہ غنیمت کے لمحات ہیں. اور جہاں زندگی کو انسان غنیمت جانے اور اس غنیمت سے ایک قیمت تلاش کرنے کی کوشش کرے، تو پھر ایسی عبادت اور ایسی ریاضت ضائع نہیں ہوتی بلکہ باقی رہ جاتی ہے. میرے لیے یہ امر باعث افتقار ہے کہ آغاز میں ایک بھرپور تعارف کروایا گیا جس کا میں نہ متحمل ہوں نہ ہو سکتا ہوں. ایک طالب علم ہوں، اس سے زیادہ نہ میری کوئی حیثیت ہے نہ میری کوئی اہمیت ہے. کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو کچھ پڑھوں اپنے سننے والوں تک پہنچا دوں. نہ صرف یہ کہ اپنے سننے والوں تک، بلکہ میری خاص ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے جو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، وہ بہنیں جو ابھی درس و تدریس میں مشغول ہیں، اگر وہ میرے معروضات کو سمجھ سکیں تو اس سے بہتر طالب علم کی کوئی اور پذیرائی نہیں ہو سکتی. میرے لیے باعث فقر ہے کہ سننے والے محدود صحیح مگر ان کے افکار لامحدود ہیں. میرے لیے باعث افتقار ہے کہ میں اس حسینیہ میں پہلی مرتبہ شرکت کر رہا ہوں، اور شرکت بھی ایسی کہ نام اس جگہ کا، اس مقام کا، اس قبے کا حسینیہ ہے، اور تذکرہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا وسلامہا کا ہے. جیسا کہ میں نے سنا کہ بہترین واعظین کو آپ یہاں سنتے ہیں، بہترین قطباء کو، بہترین علماء کو آپ یہاں درک کرتے ہیں. میں کیا، میری مجال کیا؟ نہ کوئی موقع میرے لیے ہے نہ اتنا علم ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے کرتا چلوں کہ ایک ہمت کی بات ہے کہ اسلام کی اس نابغہ روزگار ہستی کو سامنے رکھ کر مجالس کی بنا کرنے والوں نے ایک سعی کی ہے اور یہ چاہا ہے کہ کسی طرح سے تذکرہ قائم ہو. میرے لیے میں عرض یہ کروں آپ سے کہ ایک انتہائی مہم امر ہے، مشکل امر ہے، اس لیے نہیں کہ مجلس پڑھنا مشکل ہوتا ہے، نہیں، اس لیے کہ جس کا تذکرہ میں کرنے جاتا جا رہا ہوں وہ تذکرہ اتنا مہم ہے کہ اس میں ذرہ برابر اگر کوتاہی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ سوال کرنے والی روز محشر سوال کر سکتی ہے کہ کیا یہی تم نے مجھے پہچانا تھا، کیا یہی تم نے مجھے جانا تھا، کیا یہی تم تک میری تاریخ، میری روایت، میرا اعتبار کچھ اس انداز سے پہنچا تھا؟ بہت ذمہ داری کی بات ہے، اور ذمہ داری کو میں نبھاتے ہوئے مناسب یہ سمجھ بیٹھا کہ ایک ایسے سورے کی متواتر آنے والی تقریروں میں تلاوت کروں کہ جس کا مصداق کوئی اور نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ امکان ہے، بس صورت ایک ایسی ہے کہ جس میں تذکرہ کرنے والے مفسرین نے بہت تذکرے کیے ہیں، میں ان تذکروں پہ تو بہت بعد میں جاؤں گا، پہلے اپنے سننے والوں کو میں چاہتا یہ ہوں کہ چونکہ قرآن کا مختصر ترین سورہ ہے سورہ کوثر، یعنی اس کے متعلق ایک بات یاد رکھیے کہ کل 3 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ عجیب معجزہ قرآن، اور اس میں انتہائی عجیب کیفیت اس سورہ کے متعلق یہ ہے کہ علماء تفسیر نے یہ بتایا کہ سورہ کوثر میں کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ پورے قرآن میں پھر کبھی دہرائے نہیں گئے، ان میں پہلا لفظ ہی کوثر ہے، اس کے بعد ایک لفظ جس سے آپ واقف ہیں وہ ہے ونہر، یعنی یہ لفظ پھر کبھی دہرایا نہیں گیا، اور ابتر جس پر سورہ منتہی ہوتا ہے، تمام ہوتا ہے، پھر یہ لفظ کبھی دہرایا ہی نہیں گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ کچھ لفظیات کو پروردگار علی اعلی نے اگر چنا، اور چنا تو اس طرح سے چنا کہ پھر کسی اور سورے کے لیے ان لفظوں کو باقی نہیں رکھا، کوثر پہ تمام کر دیا، اور یہ وہ کوثر ہے کہ جس کی فضیلتیں بیان کرنے والے بہت بیان کرتے ہیں۔ میں آغاز تقریر میں، جو میری مقدمے کی تقریر ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ آنے والی 9 تقاریر یہاں پہ اور ہوں گی، ان میں نہیں معلوم کہ برنامے کو تشکیل دیتے ہوئے کس طرح سے، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس 2 تاریخیں ایسی آ رہی ہیں کہ 15 جمادی الاولی اور 16 جمادی الاولی، مجھے نہیں معلوم کہ 15 کے تعلق سے کیا سوچا ہے، اور 16 کے تعلق سے ظاہر ہے جب آخری تقریر کا تذکرہ کر رہے ہیں یا جشن کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ 15 جمادی الاولی کو بھی ایک صورت جشن ہونی چاہیے۔ تو گویا میرے پاس، اگر اس اعتبار سے میں برنامے کو تشکیل نہیں دے رہا ہوں، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ پہ اگر آپ اپنی نگاہ رکھیں تو کل ہمارے پاس 8 ہی وہ محدود نشستیں رہ جاتی ہیں جس میں ہمیں اس امر پر خاص طور پر ایک غائر نظر ڈالنی ہے، بغور ہم کو اس امر کو دیکھنا ہے۔ شخصیت شش جہت ہے، ایک جہت کی نہیں ہے، 2 جہتی نہیں ہے، 6 جہتی نہیں ہے، بلکہ 8 جہت رکھتی ہے، اور جہاں 8 جہت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس منزل کمال پر ہے کہ جہاں پر کوئی ایک سمت یا ایک رخ نہیں ہوتا اس شخصیت کا، وہ اتنی ہمگیر ہوتی ہے، وہ اتنی آفاقی ہوتی ہے کہ کونوں مکان کے دائرے کو اپنی ذات میں محدود کرنے کے بعد مافوق ہو جاتی ہے۔ یہ کوثر کی اگر ابتدائی تفسیر کہوں تو بے جان نہ ہوگا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے سننے والوں کو ایک بات کہوں، اور وہ بات یہ کہ ہمارے پاس جب قرآن کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہم فقط تلاوت نہیں کرتے، ہم فقط قرأت نہیں کرتے، ہم فقط فن تجوید پر باقی رہتے ہوئے گفتگو نہیں کرتے، بلکہ ہمارے پاس ایک صورت عقلانی ہوتی ہے قرآن کے مطالعے کے تعلق سے۔ یاد رکھیے، قرآن کا مطالعہ کرنے والوں نے 2 طرح سے اس کا مطالعہ کیا ہے، ایک اس کا مطالعہ توصیفی ہے، ایک اس کا مطالعہ تاریخی ہے. توصیفی مطالعہ یہ ہے کہ کلام کلام الہی ہے، کلام ربانی ہے، تو گویا اب اوصاف پہ اوصاف بیان کیے جائیں، وہ بیان کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ اپنے سر کو دھن رہے ہیں، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ صلی علی کی آواز مسلسل جاری ہے. ایک قرآن کے پڑھنے کا انداز کچھ یوں ہے کہ آپ فقط توصیف و تعریف میں اپنے آپ کو مقید نہیں کرتے، بلکہ آپ تاریخ پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں. وہ تاریخ جو قرآن کی نزولی تاریخ ہے، وہ تاریخ جو قرآن کی ترتیب نزول کی تاریخ ہے. ہمارے پاس کلام مجید کو پڑھتے ہوئے خاص طور پر نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ آواز ظاہر ہے کہ میرے بزرگوں تک جا رہی ہے، یہ آواز ایک صورت میں فلم بند ہو رہی ہے، اس کو کبھی کسی آنے والے وقت میں اگر دکھایا جائے اور کوئی نوجوان اس آواز کو اس تصویر کے ساتھ سنے، تو میں اس سے یہی عرض کروں گا کہ دیکھیے، قرآن کو فقط اس طرح سے نہ پڑھیے کہ جیسے آپ نے عامت المسلمین کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ قرآن کو پڑھیں تو دیکھیں کہ تاریخ وار قرآن کیا کہتا ہے، اس کی تنزیل کی صورت کیا ہے، اس کی تاویل کی صورت کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوثر اولین سوروں میں آج کل ظاہر ہے آپ کے سامنے جو قرآن مجید ہے اور موجودہ ترتیب مکی و مدنی میں اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں، یہ اولین سوروں میں نہیں آتا، بلکہ اس کا نشان قائم کیا ہے علماء نے 108، یعنی سورہ کوثر آپ کو آخری پارے میں 108 نشان کے ساتھ ملے گا، یعنی قرآن کا یہ 108 چیپٹر ہے، 108واں سورہ کلام مجید کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسی ترتیب سے اس سورے کو نازل کیا گیا؟ بے اختیار پڑھنے والا یہ کہے گا نہیں، اس طرح سے اس کو نازل نہیں کیا گیا. ادوار دو ہیں قطمی مرتبت کی زندگی میں، پہلا دور مکی دور ہے، دوسرا دور مدنی دور ہے. مکی دور میں 86 سورے آتے ہیں، مدنی دور میں 28 سورے آتے ہیں. اگر یہ سامنے آپ کے تاریخ رہے تو آپ محسوس کریں گے کہ مکی زندگی میں یوں سمجھ لیجئے کہ دو تہائی قرآن آیا، اور مدنی زندگی میں جو باقی رہ جاتا ہے قرآن، 114 سورے کل قرآن کے ہیں، اس میں 28 سورے رہ جاتے ہیں، وہ مدنی زندگی میں آ رہے ہیں. گویا آپ کے سامنے ایک پورا دور مکی دور ہے جس میں 86 سورے آ رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. اس سورے کو ظاہر ہے کہ میں اپنے طور پہ ٹریٹ کروں گا، اس کو بتلانے کی کوشش کروں گا، اور اس کی روشنی میں میں کچھ معروضات کو آپ تک پہنچانے کی ہمت بھی کروں گا، لیکن آج ایک مقدمے کے طور پہ اس تقریر کو سن لیجئے. محدود افراد تشریف فرما ہیں، وقت ہمارے پاس معین ہے. یہ بات ایک بات اور سمجھ لیجئے اور سن لیجئے، میرے تعلق سے مجھے چندہ گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ لوگ کتنے ہیں. میں اس اسکول آف تھاٹ کو بلانگ ہی نہیں کرتا. آپ کے لیے میں اطمینان دلانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے وہ احباب کے جن کا تعلق ایڈمنسٹریشن سے ہے، شاید وہ یہ سوچتے ہوں کہ تعداد بڑی قلیل ہے. تعداد کی قلت پہ نہ جائیے، کوثر میں کل 3 آیتیں ہیں، مطلب قیامت تک کے لیے واضح. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. دوسری بات وہ یہ میں کہنا چاہوں گا اپنی تقریر کے تعلق سے کہ میرا اپنا طریقہ یا گفتگو کا طریقہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے کچھ نیا ہو، کچھ اچھوتا ہو، کچھ الگ ہو. میں اس سے بھی مجبور ہوں، اس لیے کہ اسی طریقے کو میں نے اپنے سلسلے میں پایا اور اسی طریقے کو میں جاری رکھتا ہوں. اس میں ایک صورت ایسی ہے کہ میں ظاہر ہے کہ آپ نے سنا میرے قبلہ گاہی علی اللہ مقامہ حضرت علامہ رشید ترابی کو، ظاہر ہے کہ وہ اپنے کمال پر اور ان کی ہستی اپنے کمال پر ان کا نہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ کسی صورت کوئی ایسی بات کی جا سکتی ہے کہ جہاں میں یہ کہہ سکوں کہ میں تعصی کر رہا ہوں. نہیں، تعصی کرنے کے لیے بھی علم چاہیے، اور اس علم کے لیے ظرف چاہیے، اس ظرف کے لیے صلاحیت چاہیے، اس صلاحیت کے لیے
استعداد چاہیے, اس استعداد کے لیے قابلیت چاہیے, اور سب سے بڑھ کر اللہ کا فضل اور اس کا کرم چاہیے. اس کے بغیر اس منزل پر انسان نہیں پہنچ سکتا. میں طالب علم رہتے ہوئے اپنے نوجوانوں سے گزارش یہی کروں گا, اور اگر میری محترم بہنیں تشریف فرما ہیں اور وہ مجھے سن رہی ہیں تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ بغور مطالعے کی ضرورت ہے, ایک غائر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے. سرسری نہ ہم جہان سے گزرتے ہیں نہ ہمارے پاس ایسی کوئی صورت ہے. ہمارے پاس ہم جب